بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ تو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو انہا قالت کان اول ما بدع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البہی الرؤیا الصادقہ من النوم فکان لا یرا رؤیا الا ذات مثل فلک الصبح ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا یتحنس فی وهو التعبد اللیالی اولات العدد قبل ان یرجع الی اہلہ ویتزبد لذلک ثم یرجع الی خدیجہ ویتزبد لمثلہا تفجع الحق بہو فی غار حرا فجاہ الملک فقال اقرا قال ما انا بکاری قال فاخذنی فغتنی حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بکاری قال فاخذنی فغتنی ثانیہ حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بکاری فاخذنی فغتنی الثالثہ حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. یہ ایک طویل روایت ہے, اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ روایت سیدہ عائشہ سے, اور جن راویوں نے اسے ہم تک پہنچایا ہے ان میں خاص طور پر ابن شہاب زہری نمایاں ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے پہل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا. وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں سچے خواب آنا شروع ہوئے, یعنی نبوت کی پدا اس طریقے سے ہوئی کہ حضور کو خواب آتے اور بالعموم بالکل ٹھیک ہوتی. بلکہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایسے خواب ہوتے تھے جیسے صبح کی روشنی میں یا بیداری کے عالم میں کسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے, بالکل جیسے خواب دیکھے جاتے ویسے ہی پورے ہو جاتے. یہ صورتحال جب ہوئی تو سیدہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کو خلوت بہت پسند ہونے لگی. ثم حبب الیہ الخلا, یہی زمانہ ہے کہ جس میں آپ پھر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں حنیفی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. مشرکین عرب میں جس طرح شرک پھیل گیا تھا اس میں اگرچہ بہت سی چیزیں دین کی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھیں, لیکن ابراہیمی دین کی روایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی. اس کو اس زمانے میں تہنس کہا جاتا تھا, یعنی ابراہیمی طریقے پر جو انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ ہے لوگ عبادت بھی کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, خلوت گزین بھی ہوتے تھے, اعتکاف جس کو کہتے ہیں ہم. تو یہ ساری جتنی عبادات ہیں یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں موجود تھیں. تو شرک کے باوجود بہت سے ایسے نفوس قدسیہ تھے جو بالکل توحید پر قائم تھے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا پسند کرتے تھے. حضور سے پہلے اس طرح کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے اور حضور بھی یقیناً انہیں لوگوں میں سے تھے. چنانچہ جب آپ پر یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی تو آپ نے غار حرا میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی. کچھ راتوں کے لیے, کچھ دنوں کے لیے آپ چلے جاتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آتے, آ کے کچھ پھر ساز و سامان, ظاہر کھانے پینے کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں وہ لے لیتے, اور سیدہ خدیجہ جو آپ کی اس وقت زوجہ محترمہ تھیں وہ پھر کچھ سامان آپ کو دے دیتی اور پھر آپ لے کر چلے جاتے اور اس طرح کافی دن تک وہاں رہتے. یہ بیان کرتی ہیں. پھر ایک دن یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آپ پر واضح ہونا تھا اور جو نبوت کا عظیم منصب آپ کو عطا کیا جانا تھا وہ عطا کر دیا گیا. حتی فجہ الحق, یہ واقعہ جب ہوا تو بالکل اچانک ہوا, اور یہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور غار حرا میں تھے, تب فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں. عام طور پر تو اس جملے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضور کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دی گئی اور چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس وجہ سے آپ نے اس کی نفی کی, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے نے یہ کہا کہ پڑھیے تو اگر وہ کوئی چیز زبانی پڑھ کے سنا رہا تھا تو اس کو دہرا دینے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, جس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ اقرا کا لفظ یا اتلو کا لفظ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جس طریقے سے کسی چیز کو, جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے آتا ہے, بالکل اسی طریقے سے لوگوں کو پڑھ کر سنانے کے لیے بھی آتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اسے لوگوں کو سنائیں. تو دین کی دعوت پیش کرنا، دین کا پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اسے لوگوں تک پہنچانا، اصل میں یہ مطالبہ ہے جو آپ سے فرشتے نے کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر، اب یہ بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ کلام جو آپ پر اتارا جائے گا، یہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے. تو آپ نے یہ کہا کہ میں تو کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ جو دعوت کا، تبلیغ کا کام کیا کرتا ہے. یعنی یہ ایک دینی اصطلاح کے طور پر آپ نے اس کو لیا اور یہ بتایا کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، میں تو سادہ زندگی بسر کرنے، اور یہی حضور کی زندگی تھی، یعنی ایک تاجر کی زندگی جیسی ہوتی ہے، دیانت امانت کا ایک بہترین نمونہ، لیکن سوسائٹی سے کوئی آپ بہت متعلق نہیں تھے اور عام طور پر اس طرح کے معاملات میں کوئی حصہ بھی نہیں لیتے تھے. اس زمانے میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں قاری کا لفظ ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں قاری صاحب ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے معنی تو پڑھنے والے کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک دینی اصطلاح بن گئی ہوئی ہے. بالکل اسی طریقے سے حضور نے بھی یہ محسوس کیا کہ مجھ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں اور لوگوں کو پڑھ کر سناؤں اور اللہ کا کلام ان تک پہنچاؤں اور اللہ کی بات ان تک پہنچاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس طرح کا آدمی ہوں نہیں. تو اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر بھینچا اور بہت آخری درجے تک بھینچ دیا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ آپ لوگوں کے لیے پڑھیے، آپ اس پیغام کو لے کر نکلیے، آپ یہ دعوت لوگوں تک پہنچائیے. اس کے جواب میں پھر آپ نے وہی کہا کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں. چنانچہ پھر بیان کیا گیا کہ تیسری مرتبہ یہی معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد فرشتے نے آپ کو چھوڑ دیا اور پھر آپ نے اس کلام کو حاصل کر لیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ اقرا کا لفظ اختیار کیا گیا ہے تو اس روایت میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ اس موقع پر جو آیات آپ کو دی گئیں وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو پانچوں آیات ہیں اسی روایت کی وجہ سے عام طور پر ان کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن مجید میں پہلی آیات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. لیکن جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں جو سورہ علق ہے جس کی یہ آیات ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پانچ آیات کو آگے کلام سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آگے کا پورا کلام ایک متصل کلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پانچ آیات کو الگ کر دیں اور اگلے حصے کو الگ کر دیں. اور اگلے حصے کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی کلام ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کچھ لوگ مخاطب ہیں، ان کا کچھ رویہ زیر بحث آیا ہے اور وہ رویہ پہلے دن نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اگر آپ پورا کا پورا پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر جگہ پر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. یعنی قرآن میں ایسے مقامات آپ کو نہیں ملیں گے کہ جن میں مخاطب بالکل واضح نہ ہو جائے. اگر مشرکین ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کس دور کے ہیں، اس وقت وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، یا اس وقت کوئی بحث مباحثہ چل رہا ہے، اس کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. تو آپ سورہ علق کو پورا پڑھیے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بعد کی سورہ ہے، کیونکہ اس میں جو معاملات زیر بحث آئے ہیں وہ پہلے دن زیر بحث نہیں آ سکتے. پہلے دن تو دعوت پیش کی جائے گی، ایک بات کہی جائے گی، اس میں کوئی رد عمل پہلی مرتبہ سامنے رکھ کر گفتگو نہیں کی جا سکتی. قرآن پورے کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی قرآن کی سورہ ہے جس کا مضمون اس نوعیت کا ہے کہ وہ زمانے اور حالات سے بالکل بالاتر ہے، مخاطبین سے بھی بالکل بالاتر ہے. یعنی اس میں یہ چیز نہیں موجود کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں موقع یا فلاں وقت کی بات ہو سکتی ہے، اور وہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن کی موجودہ ترتیب میں بھی اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور پھر وہ ہماری نمازوں کی سورہ بھی ہے، اور نماز چونکہ دین کا ایک ایسا حکم ہے جو سب انبیاء کے ہاں رہا ہے، اس لیے جو علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی اصل میں وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے حضور پر نازل کی گئی، ان کی بات زیادہ قرینے قیاس ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو زیادہ قرینے قیاس بات ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ آیات آ گئی ہیں، تو میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ابن شہاب کی روایت ہے، اور ابن شہاب کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات روایت بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اس طرح داخل کر دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی روایت کا حصہ ہے. چنانچہ تمام محدثین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ادراج کرتے ہیں. ادراج کا مطلب یہ ہے کہ بات بیان کرتے کرتے توضیح میں، تشریح میں اپنی کوئی بات بھی بغیر کسی قرینے کے اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اقرا کا لفظ جب انہوں نے دیکھا ہے تو قرآن مجید میں جو موضوع آیات ان کو نظر آئی ہیں وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں، اور پھر یہ بات ظاہر ہے کہ بہت عام ہو گئی. ورنہ صاف یہی نظر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل میں اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو قرآن کی پہلی سورہ ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد اس روایت میں بھی بیان کیا گیا کہ فرجا بہا رسول اللہ علیہ وسلم ترجف و بوادر حتی دخلا علی خدیجہ، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر لوٹے اور آپ بالکل کانپ رہے تھے، یعنی اس پہلے تجربے کے نتیجے میں آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ یہ اس بات کا سری ثبوت ہے کہ پیغمبر کسی وحی کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، یعنی وہ صوفیوں کے طریقے پر مراقبے کر کے مکاشفوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اچانک ایک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ایک صورتحال کو ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک جھاڑی میں آگ دیکھی اور وہ اپنی طرف سے آگ لینے کے لیے گئے، تو یک بیک ان کو مخاطب کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر بھی جب ان کو معجزات دیے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکارا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی ان کا فوری رد عمل وہی تھا جو اس طرح کی صورتحال میں ایک نہ جاننے والے آدمی کا ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں کے معاملے میں یہ بات بالکل قرآن نے واضح کر دی ہے کہ یہ ان کے ہاں کوئی اقتصابی چیز نہیں ہوتی کہ وہ باقاعدہ مراقبے کر کے اور چلے کر کے اور ریاضتیں کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ تاج رکھ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی چیز ہوتی ہے۔ تو حضور کا بھی بالکل فطری رد عمل ہے کہ آپ کانپتے ہوئے گھر میں آئے اور آپ نے سیدہ خدیجہ سے آ کے یہ کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کوئی کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا، فزملو حتی ذہب عنہ الرو، تو اس سے کچھ آپ کی وہ کیفیت جو تھی وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے ثم قال علی خدیجہ، اے خدیجہ مالی، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سے کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ نے یہ قصہ پورا سنایا کہ اس طرح سے میں غار حرا میں تھا اور اس طرح سے فرشتے نے آ کے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، یعنی پہلے مرحلے میں آپ کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ قالت لہو خدیجہ، سیدہ نے جواب دیا ہے، اور کیا خوبصورت جواب دیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس سے اچھا خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ابشر، آپ بشارت قبول کریں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، واللہ انک لتصل الرحم، خدا کی قسم آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقسم المعدوم، آپ تو ناداروں کے لیے خود کما کے ان کی مدد کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت کسی پر بھی آ جائے آپ تو مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں، آپ کو اللہ کیوں رسوا کرے گا۔ یعنی یہ گویا حضور کی پوری جو شخصیت ہے 40 سال تک کی، اس کا ایسا خوبصورت نقشہ انہوں نے کھینچ دیا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اصل میں وہ چیز کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہترین اخلاقی اوصاف جو ہو سکتے تھے عرب کے معاشرے میں، وہ سب انہوں نے ان جملوں میں جمع کر دیا، نہایت خوبصورت جملے ہیں، بے مثال زبان ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے اندر یہ اوصاف و صفات ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو انسان سے متعلق کرتی ہیں، یعنی انسان کے جو اخلاقی رویے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ ان کے لیے کماتا ہے، وہ ان کی مصیبتوں میں کام آتا ہے، وہ ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جس کو انہوں نے نمایاں کیا ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر مذہبی اوصاف سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ایک عظیم شخصیت جس طرح کا رویہ رکھتی تھی اس کو انہوں نے نمایاں کیا، اور یہ بتایا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ یہ روایت اس سے آگے طویل بھی ہے، اور اس میں بعض دوسری بحثیں بھی ہیں، ان کو ہم باقی اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔